سیدی سنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، میں نے غم بھی بہت اٹھائے، میں نے غم بھی بہت اٹھائے۔
آواز تیز سنی کی بھی اتوار کی وجہ سے
نہیں،
داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں،
اللہ تعالیٰ
قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ حسنِ معنی کے چرخوں میں ہی، حسنِ معنی کے چرخوں میں ہی، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں۔ اس نے پانی کے چکروں میں بھی، اس نے پانی کے چکروں میں بھی، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں۔ اس نے پانی کے چکروں میں بھی، اس نے پانی کے چکروں میں بھی، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں۔ داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان کو پائے ہیں۔ کام بنتا ہے فرض سے اقدر، کام بنتا ہے فرض سے اقدر، فرض کا آسرا لگائے ہیں۔ کام بنتا ہے فرض سے اقدر، کام بنتا ہے فرض سے اقدر، فرض کا آسرا لگائے ہیں، فرض کا آسرا لگائے ہیں۔ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں غم بھی بہت اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، اس نے پانی کے چکروں میں ہی، اس نے پانی کے چکروں میں ہی کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کاہے ہیں، زخم حسرت ہزار کاہے ہیں، کام بنتا ہے فضل سے افضل، کام بنتا ہے فضل سے افضل، فضل کا سزا جانے
بار بار بند جب چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے وہ خود بہت بند ہے، ٹھیک سے لگا کے نہیں گیا
بھائی. یہ جو اشعار تھے یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا مضمون نگاہ کی حفاظت، حسن کی فنائیت، اس کے لیے حسن کی فنائیت کے طرح طرح کے مراقبے، طرح طرح کی نصیحتیں، طرح طرح کی تدبیریں ہمارے حضرت نے فرمائیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز حسن کی فنائیت کا مراقبہ ہے کہ وہ چیز جو بالکل عارضی ہے، عارضی چمک دمک ہے، اس کے پیچھے اپنی حقیقی زندگی کو ضائع نہ کریں، قیمتی زندگی کو ضائع ایسی چیزوں پہ ضائع نہ کریں جو فنا ہونے والی، اور خدا سے دوری کی زندگی ہو، خدا سے دوری کی زندگی، حسینوں کے چکر میں آ کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانا، یہ بہت بڑی حماقت، بڑے نقصان کا سودا ہے، شور کیسا ہو، بہت نقصان کا سودا ہے. تو حسن کی فرائض فنائیت کے طرح طرح کے مراقبے ہمارے حضرت نے سکھایا، میں سے یہ بھی ہے کہ حسن فانی جیسے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے تھوڑے ہی عرصے، اور پھر شکل بگڑ جاتی ہے، جوڑیاں پڑ جاتی ہیں، نقشش باقی رہتی ہے، تو اب جو ہے وہ بھاگتے ہیں، شادی شدہ ہیں ان کو بھی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اگر نگاہ کی حفاظت نہ کی تو اپنی بیوی انہیں اچھی نہیں لگتی، اور شیطان دوسری اجنبی عورتوں کو ان کے حسن، ایک آنا حسن کو سولہ آنا حسن کر کے دکھاتا ہے، مردوں کو عورتیں دکھاتا ہے اور عورتوں کو مرد دکھاتا ہے، دونوں طرف جو ہے معاملہ شہوت کا، حرام شہوت کا چل پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بہت دوری ہو جاتی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اور گناہوں سے اگر انسان کا رخ بدل جائے، مثلا نماز چھوڑنے سے مثلا 45 ڈگری اللہ تعالیٰ سے رخ مڑ گیا، اللہ کی طرف تھا اللہ سے رخ مڑ گیا، 45 ڈگری ادھر ہو گیا، جھوٹ بولا 20 ڈگری ادھر ہو گیا، یا اور کوئی گناہ کیا، لیکن یہ بدنگاہی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا قبلہ بالکل پلٹ جاتا ہے 180 ڈگری، یعنی کہ اس کی پیٹھ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اس کا رخ معشوق حرام حرام عشق کی طرف، اس کو چارجر میں سے نکالنا پڑے گا، نکالیے چارجر میں سے، ورنہ بند ہوتا رہے گا، رکھ دیجیے ایسے. تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ رو رو کر اس مضمون کو بیان فرماتے تھے، اور یہ امت کا درد اولیاء اللہ کو دیا جاتا ہے کہ کس بے حقیقت چیز کے لیے یہ آدمی شیطانی اس پہ بھوت سوار ہو جاتا ہے شہوت کا، اور عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا نہ کھائی۔ اگر کوئی اجنبی عورت کی طرف کشش ہو تو اس کے اندر کا ذرا سا ایکس رے کر لے، یہ اوپر کھال تو خوبصورت ہے لیکن اندر جو ہے وہی کچھ بھرا ہوا ہے جو ہر ایک جسم میں بھرا ہوا، جو ہمارے جسم میں بھرا ہوا ہے وہی اس کے جسم میں بھی بھرا ہوا ہے۔ میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیٹ میں ایک سوراخ کر دیتے جس سے ہمارے پیٹ کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہیں نیچے اس کی بدبو پھوٹتی تو کوئی انسان کسی کے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ تو یہ جو اتنی کھال اوپر چڑھا دیے اور تھوڑا سا عکس دے دیا ہے حسن کا، یہ امتحان کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے میرے ہو کے رہتے ہیں یا حرام عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان غیروں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو حضرت نے فرمایا گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا نہ کھائی۔ یہ بھینسوں کے باڑے میں بھینسوں کا گوبر جمع ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، گورن ہوتا رہتا ہے، ذرا سی بارش پڑتی ہے تو اس میں کائی پیدا ہو جاتی ہے ہرے رنگ کی، دودھ سے دیکھنے میں خوشنما سبزہ معلوم ہوتا ہے، بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے ہرا بھرا۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس ہرے ہرے سبزوار میں نیچے گوبر ہی گوبر ہے۔ یہی حقیقت دنیا کی بھی ہے اور یہی حقیقت ان حسینوں کی بھی ہے۔ اور جو شخص نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے لے دے کے پھر اس کی ایک ہی لیلا رہ جاتی ہے، وہ لیلا اس کے لیے سارے عالم کی لیلاؤں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ یہ نگاہوں کی حفاظت کا یہ انعام ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت بھی بے انتہا پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس مضمون پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ہر وقت یہ مضمون اور یہ آپ جو مضمون بیان کرتے ہیں حسن کی فنائیت پہ اور یہ گوبر اور پیخانے کی بات ہوتی ہے تو اس سے جو ہے ہماری بیویوں کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت پہ اعتراض کیا لوگوں نے، ان حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مضمون بیان کیا فرمایا کہ میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں، کوئی مجھے کچھ بھی کہے لیکن میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، قیامت تک کرتا رہوں گا، جب تک میری آخری سانس ہے میں مضمون بیان کرتا رہوں گا۔ اور تجربہ شاہد ہے، ہر آدمی اس کی گواہی دیتا ہے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کی اس کی نظر میں اپنی حلال نعمت کی قدر بڑھ گئی، اس سے محبت بڑھ گئی، اس سے تعلق بڑھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا انعام ہے، اللہ کے راستے کا انعام نہیں کہ اگر یہ حسن کی فلاحیت کے مراقبے جو ہے کرنے سے بظاہر حسن کی کیسی تذلیل اور توہین ہو رہی ہے، مگر یہ صرف حرام عشق کے سے بچانے کے لیے حضرت یہ مضامین بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا جو میری خاطر سے دل توڑا ہے، میری خاطر سے ایسے مراقبے کر رہا ہے، یعنی حرام سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے اپنی حلال نعمت میں کہیں پہلے سے کہیں بڑھ کے لذت دے دی۔ میرے مرشد فرما دیتے کہ جو بازار کے قورمے بریانی کھانے کا عادی ہو اس کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح جو بدنگاری کا عادی ہو بازار میں بدنظری کر کے آیا ہو پھر اس کو اپنی بیوی اچھی کیسے لگے گی، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ بعض جگہ بعض دفعہ ایسے واقعات کثرت سے ہوئے، بعض بھی نہیں بلکہ کثرت سے ایسے واقعات ہوئے کہ نظر میں کوئی دوسری بھاگئی اور دو دو تین تین بچے چار بچے کی عورت کو طلاق دے دی، اچھی خاصی محبت والی عورت کو، اچھی خاصی مخلص اور اچھی خاصی خدمت کرنے والی اور اچھی خاصی پاک دامن عورت کو طلاق دے دی۔ اور اس حسینہ سے جو ہے نکاح کر لیا. اس کے بعد چونکہ صورت پرستی کا عشق تھا, صورت پسند آ گئی تھی, اس لیے اس پہ مر گئے. اب صورت تھوڑے دن کے بعد بگڑ گئی, اب اس میں بھی ناچاری پیدا ہوئی کیونکہ صورت کی خاطر اس کو لیا تھا. اب صورت بگڑ گئی, اب پریشان. اور جو بیچاری وہ خدمت والی اور اخلاص والی محبت والی عورت تھی, اس کو اس کی زندگی کو تباہ کر دی, خود اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دی. گھر کے گھر لاکھوں گھر اجڑ رہے ہیں پتنی گاہی سے. اور جب سے یہ اسمارٹ فون آ گیا ہے, کیبل آ گیا ہے, اب تو پوچھو ہی نہیں. الا ماشاء اللہ جو لوگ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا خاص سایہ ہے, اور وہی اس بدنگاہی سے بچتے ہیں, اور اس بدنگاہی سے بچنے کی وجہ سے ان کا گھر بھی محفوظ ہے, ان کا ایمان بھی محفوظ ہے, ان کی جوانی بھی محفوظ ہے, ان کی طاقتیں بھی حلال جگہ استعمال ہو رہی ہیں, ان کی ساری انرجی, ان کی سارے قوت اور سارے ارادے حلال جگہ استعمال ہو رہے ہیں, حرام سے بچ رہے ہیں. ورنہ یہ اسمارٹ فون اور کیبل نے گھروں میں آگ لگا دی, ایمان کو تباہ, تیزی سے تباہ کر رہا ہے یہ فتنہ. یہ جگہ جگہ ہر گھر گھر جو ہے اس سے تباہ ہو رہا ہے, اور آپس میں جھگڑے, نا انتفاقیاں اور طلاقیں اور ناچاپیاں یہ سب پیدا ہو رہی ہیں. مگر افسوس ہے کہ اگر عاقبت کی فکر نہیں تو کم از کم دنیا ہی کی خاطر سے اس کو دیکھا. دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں, بد نگاہی کر کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیا. راتوں کو جاگ رہے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں, کیبل میں لگے ہوئے ہیں. اور حد تو یہ ہے, ظلم تو یہ ہے کہ حیا کا جنازہ نکال دیا, کہ ماں باپ بیٹی بہو بھائی بہن سب مل کے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, اور مگر نہ کانوں پہ جو رینگتی ہے, نہ ہی عقل پہ یعنی پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, جہنم کی طرف ہم چل رہے ہیں, دنیا بھی جہنم بنا لی ہم نے. یہ بدنگاہی کا مرض ایسا ہے کہ دنیا بھی جہنم بن جاتی, ہر وقت ہاتھ میں موبائل لیے کہیں مصروف ہے, کہیں خبروں کے بہانے, کہیں کھیل کے بہانے, کہیں اور انٹرٹینمنٹ کے بہانے. اور یہ ادارے بھی جو ہے پورے اسلام دشمن عناصر بھی لگے ہوئے ہیں, مگر اسلام دشمن عناصر کو ہم کیوں الزام دیں, ہم اپنے کو الزام کیوں نہیں دیتے؟ شیطان کا تو کام ہی گمراہ کرنا ہے, اس کا تو کام ہی بہکانا ہے, اس کا تو کام ہی جہنم کی طرف لے جانا ہے, لیکن ہم کیوں ان کے نردے میں آتے ہیں؟ ہم کیوں دین نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں ہر خدا کا خوف نہیں کرتے؟ ہم کیوں خدا کی محبت کو حاصل نہیں کرتے؟ ہم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے؟ ہم کیوں ان کے جال میں پھنستے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جال ہے؟ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اور جانور اگر جال میں پھنس جائے دانے کی لالچ میں, جیسے جانور یعنی سو بار بھی شکاری دانہ ڈالتا ہے تو شکاری جو ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے شکار, پھر ایک دفعہ پھنسنے کے بعد اگر آزاد ہو جائے پھر دوبارہ دانے میں پھنس جاتا ہے, دوبارہ جال میں پھنس جاتا ہے دانے کی خاطر سے لالچ میں. لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے کہ ایک دفعہ مومن جس سوراخ سے ڈسا جاتا ہے پھر دوبارہ اس سوراخ پہ نہیں وہ فدا ہوتا, اس سوراخ کی طرف نہیں جاتا, بار بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا مومن. مگر ہم اپنی نہ عقل کو استعمال کر رہے ہیں, نہ اپنے نفس کو روک رہے ہیں, نہ اپنے نفس کو پابند کر رہے ہیں, بلکہ ہم اندھا دھن اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. والدین ہیں تو اپنے اولاد کو تو بے محابا چیزیں, یہ اسمارٹ فون چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ خوش ہو جائیں گے. خوش کیا ہو جائیں گے, جہنم آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے کہ جہنم کے راستے پر آپ ان کو چلا رہے ہیں, آگ میں جلنے کا انتظام کر رہے ہیں, دنیا برباد کر رہے ہیں, عقل نہیں استعمال کرتے. تو یہ مضمون ہمارے حضرت کا ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے, اس سے دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر زبردست انعام فرماتے ہیں. جو بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے, اپنے گناہ کے تقاضوں کو دباتا ہے, عمل نہیں کرتا خدا کے خوف سے, اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی سے نوازتے ہیں. حلاوت ایمانی وہ نعمت ہے کہ ایک دفعہ عطا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں دیتا, زبردست نعمت ہے, یہ واپس نہیں لی جاتی ہے نعمت, اور اس میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے. اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی, اس کی دنیا میں بھی جنت کا مزہ پیدا ہو جائے گا، دنیا بھی اس کی جنت کی طرح مزیدار ہو جائے گی، جنت سے بڑھ کر ہو جائے گی، اور آخرت کے تو کیا کہنے ہیں، آخرت میں اس کا استقبال ہوگا، اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا اس کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص قرب خاص نصیب فرمائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے. اور ایک بات جو یہ عرض کرتی ہے نیت سے متعلق، یہ حدیث پاک میں ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت، نیات پر ہے، نیت کی جمع نیات، یعنی جتنے بھی عمل ہیں ان میں ہر عمل میں اس کی نیت کے اعتبار سے اس کا قبول اور اس کی قیمت ہو. اور تاکیدی جملہ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَا نَوَا، کہ ہر شخص ہر عمل کے لیے اس کی نیت، جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا، یعنی معتبر ہوگا. اِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَا نَوَا، جیسی وہ نیت کرے گا اس کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا، ویسا ہی بدلہ ہوگا. اور فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کی خاطر سے، کوئی اور نیت نہیں ہے، کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، کوئی دنیا کی خاطر نہیں ہے. مثلا یہ بھی کہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے محض اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں ہے کہ میں مفتا اڑاؤں گا، کھانے سموسے اڑاؤں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا، مرچی کھاؤں گا، قورمہ کباب کھاؤں گا، نہ اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہاں ذرا مقبول ہو جاؤں گا، جانا پہچانا ہو جاؤں گا تو لوگوں سے میرے کام نکلیں گے، کسی قسم کی سفارش کی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. تو اس کی ہجرت یا اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں جانا، صحبت اولیاء میں جانا، کوئی بھی کام کرنا، ہر کام سے وہ تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو پھر یقیناً اللہ کے ہاں یہ ہجرت اس کی مقبول ہے، یعنی کہ یقینی طور پر یہ اس کی نیت ہے اللہ اور رسول کی، تو یہ اللہ اور رسول ہی کے لیے ہجرت کہلائے. اور فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، اگر اس کی ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے، جیسے ابھی عرض کیا کوئی دنیاوی غرض سے کسی کام کے لیے جاتا ہے، یا حتیٰ کہ اصل یہ حدیث ہے ہی ہجرت سے متعلق کہ ایک صحابی تھے انہوں نے ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے، کیونکہ اس عورت کی شرط یہ تھے مکہ میں اور یہ عورت تھی مدینہ شریف، تو اس وقت مسلمان مدینہ شریف ہجرت کر رہے تھے اللہ اور رسول کے لیے، لیکن انہوں نے اس عورت کو پیغام نکاح کر دیا، تو اس کی شرط تھی کہ تم مدینہ شریف آ جاؤ تو پھر میں تم سے نکاح کر لوں گی، وہاں رہائش اختیار کر. تو انہوں نے اس عورت کی خاطر سے ہجرت کی تھی. تو اس پس منظر میں ہی یہ حدیث شریف بیان کی گئی کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، اگر تو اس کی نیت دنیا کے لیے ہے تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں، آخرت میں کوئی اس کا اجر نہیں کہ اس کو دنیا پہنچ جائے. اب امرأۃ نہیں یہ تزوجہا، یا کوئی عورت، اس میں اشارہ خفیف سا دے دیا کہ وہ یہ اسی معاملے کے اوپر، اسی واقعے کے اوپر یہ حدیث ہے، اس میں اشارہ دے دیا تاکہ کسی کی ذلت نہ ہو، کسی کی رسوائی نہ ہو. ان صحابی کا نام آج تک کوئی نہیں جانتا، اسلام نے کسی کے عیب پر اس قدر پردہ پوشی کی ہے. ہمارے ہاں تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، سبھی کچھ اس میں جو ہے بس کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے. بلکہ ہمارے اندر تو عیب جوئی سے بڑھ کر ایک مرض یہ ہے کہ جس میں عیب نہیں ہوتا اس میں عیب نکال دیتے ہیں، کسی کے اچھے کام کو بھی برا جانتے ہیں، اس سے بدگمانی کر لیتے ہیں. کوئی آپ کا بھلا چاہتا ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا برا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خاص یعنی بدسلوکی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی مال مارنا چاہتا ہے، آپ کی کوئی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے امراض، ہم تو عیب جو ہی ہیں کہ فلاں یہ گناہ کر رہا ہے فلاں. برسوں ہو جاتے ہیں صحبت اولیاء میں آتے جاتے ہوئے، لیکن ابھی بھی یہ عادت نہیں گئی کہ دوسروں کے گناہ کو دیکھ کے بیان کرتے، فلاں یہ گناہ کر رہا تھا، فلاں امام صاحب یہ کر رہے تھے، فلاں جگہ ہم نے یہ دیکھا. اپنے عیبوں کی خبر نہیں، اپنے کتنے گناہ ہیں ان کی اصلاح کی فکر بھی نہیں. سب سے خطرناک حالت یہ ہے. دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کی عیب دیکھنا اور اپنے عیبوں سے بے خبر رہنا، تو یہ اس کا بس منظر تھا حدیث پاک کا. تو وہاں پر ان کا نام نہیں لیا گیا، کہیں کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا نام تھا، ممکن ہے کہیں کوئی جانتا ہو لیکن اس کو مشہور نہیں کیا گیا، چھپایا گیا، بلکہ ان کا نام مہاجر ام قیس، کیونکہ وہ عورت جو تھی اس کا نام ام قیس تھا، اس کا بھی اصل نام کوئی نہیں جانتا، تو مہاجر ام قیس کہلاتی ہے، جس نے ام قیس کی خاطر سے ہجرت کی. کون ہے اس پر پردہ ڈال دیا گیا، کسی نے ظاہر نہیں کیا کہ کون صحابی تھے. یقیناً انشاءاللہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی ہوگی، صحابی تھے. کوئی بڑا کوئی بھی صحابی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوان، صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی. یہ ایک اصلاح کی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو فرمایا کہ ابھی نیت ازب و جمع، یا اس کی نیت ہو کہ وہ کسی عورت کی خاطر سے ہجرت کی، فہجرت الى ما هاجر اليه، بس اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کام کے، جس نیت سے اس نے ہجرت کی وہ اس پس اتنی ہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مدینہ شریف میں ہجرت کر لی تو ہم دونوں آخرت بھی ہمارے ساتھ. ہاں اگر اس کی نیت یہ پہلی نیت یہ ہوتی کہ میں اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے وہ جو حالات تھے ان میں اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا، تو اگر وہ نیت کر لیتے کہ وہاں میں اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اپنے اسلام کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، پھر وہ اگر نکاح بھی کر لیتے تو پھر تو ان کی نیت خالص تھی اللہ اور رسول کے لیے. لیکن ان کی نیت چونکہ صرف نکاح کی تھی، ثانوی درجے میں ان کو یہ ہوگا خیال کہ ہم مدینہ شریف کی اس طرح پہنچ جائیں، تو یہ نیت کام کی نہیں ہے. جس طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے جو ہے ارادہ کیا پانی کے جہاز کی سیر کا، کہ ہم پانی کے جہاز کی سیر کریں گے، کراچی جائیں گے ہندوستان سے، اور چلو حج بھی کر لیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے اپنی ثواب حج کے ثواب کو ضائع کر دیا، کیونکہ اس نے اصل نیت یہ کی تھی کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کراچی. اگر یہ نیت کر لیتا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو سیر تو مفت میں ہو جاتی، کراچی اس کو مفت میں دیکھنے کو مل جاتا. تو ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، ایک بات تو یہ کہ ہم نیت کو درست رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیت کو ہر وقت ٹٹولتے رہیں، عبادت کے شروع میں، عبادت کے درمیان میں اور عبادت کے آخر میں ہم اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں، دل کا حال دیکھتے رہیں کہ کہیں اس میں غیر اللہ نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے. کیا عبادت کر رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی آ گیا ہے تو لمبی لمبی رکعتیں شروع کر دیں، اور ریاکاری اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے بندہ. اس میں ریاکاری میں ایک شعبہ یہ ہے، ادھر دھیان رکھیے، ریاکاری اللہ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. مثلاً اس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے لمبی لمبی رکعت پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے کہ ہمیں اچھا سمجھیں، یا مدرسہ چلا رہا ہے تو یہ ہمیں چندہ اچھا دے دیں گے، یہ دیکھ کے کہ بھائی یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے اللہ والے، یہ دکھلاوا تو مخلوق کے ساتھ ہو گیا. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے تو دکھلاوا کر دیا مخلوق کے لیے، تو اب یہ اللہ نے کے سامنے بھی لمبی لمبی پڑھ رہا ہے رکعت، کہ چونکہ میں وہاں پڑھتا تھا تو اب میں یہاں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ حساب میرا برابر ہو جائے، تو یہ اللہ کے ساتھ ریا ہے. لیکن اس بارے میں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ریا یعنی دکھلاوا خود سے نہیں چپک جاتا. اگر ہماری نیت نہیں ہے، ہم نے اللہ ہی کے لیے نیت باندھی، اللہ کے لیے مچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب کوئی آ گیا اس نے دیکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ریا نہیں ہے. ریا خود سے نہیں چپک جاتی، ریا کرنے سے ہوتی ہے، دکھلانے کے ارادے سے ہوتی ہے. دکھلانے کا ارادہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی دیکھ رہا ہے اس کے لیے اچھی نماز شروع کر دی یا کوئی اچھا فن شروع کر دیا، یہ ہے ریاکاری. درمیان میں بھی آ جاتا ہے وسوسہ، تو وہ وسوسہ ہے، آخر میں بھی اپنے آپ کو اس سے اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے اور نیت بار بار اللہ کی خوشنودی کی کرتا رہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ نیت کو بدلنے میں، نیت کو ٹھیک کرنے میں، درست کرنے میں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے، کوئی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں، بس دل میں بار بار ارادہ کرتا رہے کہ بھائی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں، بس یہ نیت صحیح ہو گئی ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ مخلوق کے لیے نہیں. اور آخر میں استغفار بھی کریں کہ اللہ دل میں جو دکھلاوا آ گیا ہو، غیر اخلاص شامل ہو گیا، آپ اسے معاف فرما دی. ظاہر ہے کوئی بھی اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ تجسس نہ کرے کہ ہماری عبادت میں ریا تھا یا نہیں تھا، بھائی استغفار کرو اور آگے چلو. عبادت کر لی, اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اللہ درمیان میں اپنی نیت کو درست کر لیا, آخر میں اپنی نیت کو درست کر لیا, اور آخر میں استغفار بھی کر لیا کہ یا اللہ. جیسے راستے میں کیچڑ لگ جاتی ہے, کوئی ناپاکی لگ گئی, اس کی کوئی تحقیق کر لیں کہ ناپاکی کس قسم کی ہے, کس درجے کی ہے, کیا ہے, کیچڑ لگ گیا بھائی اس کو دھو لیا آگے چل دیا. تو اسی طرح اگر غیر اخلاص کا کیچڑ لگ گیا اور ریاکاری کا کیچڑ لگ گیا, استغفار سے اس کو دھو اور آگے چل. زیادہ پریشانی, زیادہ تجسس, زیادہ کاوش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو نیت کو اپنی درست کر لو, ایک بات. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیک اعمال پہ تم اچھی نیت کا فائدہ ہے, برے اعمال اچھی نیت سے نہیں کر سکتے. برا اعمال برا ہی رہے گا, نیت چاہے اچھی ہو. سوائے ایک بات کے, وہ یہ کہ کسی کے لیے آدمی کسی کی مصالحت کے لیے ایسا جھوٹ بولتے جس میں دونوں فریقین سے کسی کا نقصان ہو. تو مصالحت کرانے کے لیے ایسا جھوٹ بولتے نا کہ ان دونوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور نقصان کسی کا نہ ہو, اس نیت سے جھوٹ بول دینا جائز ہے, یہ عمل خیر ہو جائے گا. لیکن باقی کوئی کام, مثلا چوری, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بزرگ کیا ایک ملازم تھا, تو وہ روزانہ جو ہے وہ گڑ یا بادام کھا لیتا تھا خوب, کمی پید دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کم ہو رہا ہے کہ, دیکھا تو وہ کھاتا تھا, سو پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بادام کھاتے ہیں بغیر چاہتے, کہا حضرت چوری کی نیت سے نہیں کھاتا میں, اچھی نیت سے کھاتا. تو یہ چوری کا کام اچھی نیت سے جو ہے جائز نہیں ہے, کوئی بھی گناہ کرنا اس میں اچھی نیت کا اعتبار نہیں ہے, اچھے عمل پہ اچھی نیت کا اعتبار ہے. اور جائز عمل, اچھا عمل بری نیت سے کیا, مثلا دکھلاوے کے لیے کیا یا اور کسی دنیاوی فائدے کے لیے کیا, وہ گناہ ہو جائے, اس پہ ثواب کے بجائے معاوضہ ہو گیا. تو اور ایک بات یہ کہ نیت کے اندر یہ معاملہ ہے, ہر عمل کے اندر مختلف نیت ہو سکتی ہے, ایک سے زائد نیت ہو سکتی ہے. تو جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی کسی نیک عمل میں, اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی مسجد جاتا ہے, تو مسجد تو نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے مسجد نماز کے لیے جاتا ہے اس کو حج عمرے کا ثواب دے, تو حج عمرے کے ثواب کی نیت بھی کر لے. اسی طرح مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے جا رہا ہے, ایک نیت یہ ہو گئی کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور اس پہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے, تو یہ نیت یہ ہو گئی اس میں شامل. پھر یہ نیت کرے اللہ کی خوش ندی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں, ایک نیت یہ بھی ہو گئی. پھر مسجد کے اندر ایک ساتھ بھی ٹھہر جانا, اعتکاف کی نیت کر لے, اعتکاف کا بھی ثواب ہو جائے, یہ بھی نیت ہے. مسجد میں جائے گا, نگاہ کی حفاظت رہے گی, برے ماحول سے حفاظت رہے گی, اس کی نیت کر لے, یہ ایک اور نیت اس کے اندر شامل ہو گئی. اسی طرح سے جو مسجد کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ صبح کے وقت جو شخص مسجد میں جا کر ذکر و تلاوت یا امر بالمعروف نے یہ عن المنکر میں مشغول ہوگا یا نوافل میں عبادات میں مشغول ہوگا, اس کا درجہ مجاہد کے برابر ہے جس جہاد میں گیا ہوا ہے, تو یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. اس میں بہت ساری نیتیں, تو جتنے عمل کے اندر جتنی اچھی نیتیں کرے گا اتنا ہی زیادہ. کسی کی مدد کرنی ہے تو مدد کرنے میں سب سے اعلیٰ نیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, میرے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, مساکین کی مدد کرنا, اللہ کا حکم ہے, اللہ خوش ہو جائے. دوسری نیت یہ بھی ہے کہ بھائی یہ میرا عزیز ہے, رشتے دار ہے, اس کی مدد ہو جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, تو یہ ساری نیتیں. خوشبو لگانا ہے, خوشبو لگائے گا تو ایک تو یہ کہ اپنے لیے آدمی خوشبو لگاتا ہے کہ بھائی میرے جسم سے بدبو نہ آئے کسی کو, مگر اس نے کسی اور کوئی نیک کام کی نیت نہیں کی تو اس کو کوئی اجر ثواب نہیں. اجر ثواب جب ہوگا جب یہ سوچے گا کہ خوشبو لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, خوشبو آپ کو پسند تھی اور آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند تھا, لہٰذا یہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے میں خوشبو کا استعمال کرتا ہوں, سنت کے لیے خوشبو کا استعمال کرتا ہوں, یہ نیت ہو گئی اتباع سنت کے لیے. پھر یہ کہ میری ذات سے کسی کو میرے بدبو نہ آئے, تکلیف نہ پہنچے, تو مومن کو تکلیف سے بچا رہا ہوں, مومن کو تکلیف سے بچانا سستا ہے, ثواب ہے, تو مومن بھائی کی طرف. اور فرشتے بھی خوش ہوں گے, فرشتوں کو بھی خوشبو پسند, فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ سب نیتیں کر لیں, اور اتباع سنت کی نیت کر لیں کہ اتباع سنت کی میں نیت کرتا ہوں, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. ایزا سے بچانا کسی مومن کو، اور اس کو فرحت پہنچا. ایک ہوتی ہے رافت اور ایک ہوتی ہے رحمت. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشبو لگائیں گے دوسروں کو راحت ہوگی، اور ایک ہے رافت کے دوسروں کو تکلیف سے بچانا. تو دونوں چیزیں دونوں نیت الگ الگ کر لیں گے. ہم دوسروں کو فرحت پہنچانے کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نمازیوں کو خوشبو آئے گی، اچھا لگے گا، نماز میں دل لگے گا، ذکر و اذکار میں دل لگے گا، ہے نا؟ تو ذکر و اذکار میں بھی دل لگتا ہے آدمی کا، اچھے اچھا ماحول ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، پاکیزہ ماحول ہو، اس میں خوشبو. تو یہ ہے نیت کا معاملہ، کہ نیت جیسی ہوگی، نیت بڑی اہم ہے. اس کو نصف ایمان کہا گیا، بلکہ تمام کے تمام ایمان کا اعمال کا دار و مدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیت پر ہے. تو یہ بہت بڑا جز ہے ایمان کا. تو ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اور زیادہ یعنی کثیر نیتیں کرنا سیکھیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. حدیث پاک بیان ہوتی رہتی ہے، کہیں کچھ بیان قرآن پاک کی آیت بیان، اس میں اچھی اچھی نیتیں ہم عمل کے لیے جمع کرتے رہیں کہ ہم جو کام کریں. اور نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس نیت کا استحضار کریں، ہر وقت اس نیت کا استحضار کریں کہ بھائی آج وہ نیت بھول گیا، آج وہ نیت بھول گیا. نہیں، ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی کہ اللہ آپ جو اب جب بھی خوشبو لگاؤں گا یہ ساری نیتیں اس کے اندر شامل ہوں گی، میں اس نیت سے خوشبو لگاؤں گا. اب یہ ساری عمر جو کام کر رہا ہے نیک عمل، شرطے کہ اس میں دکھلاوا نہیں ہو، اخلاص اللہ کے لیے ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ ساری نیتیں اس میں ہمیشہ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اچھی اچھی نیتیں ہمیں نصیب فرمائے. ایک دفعہ یہ ملکہ زبیدہ جو تھیں، جنہوں نے یہ نہر زبیدہ کھدوائی تھی، ان کے بارے میں مشہور ہے، بہت خدمت کی انہوں نے مسلمانوں کی، بہت رفاہی کام کیے. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہو، تو انہوں نے خواب میں کہا کہ جتنے اچھے اچھے کام کیے تھے وہ سب اپنے اپنے معبودوں کو پہنچ گئے، اور ہم جو ہماری جو نجات ہوئی وہ اچھی نیتوں کی وجہ سے، یعنی معبودوں کی طرف کیسے چلے گئے، یعنی کہیں دکھلاوا آ گیا کہ مخلوق تعریف کرے گی، تو اب وہ تعریف جو ہے وہ اس کا معبود بن گئی، تو وہ عمل ہمارا ضائع ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ جتنے کام تھے وہ اپنے اپنے معبودوں کو پہنچ گئے، ہمارے کام نہیں. ہاں، اچھی اچھی نیتیں جو ہم نے کر لی تھی وہ ہمارے کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیتیں اور درست نیت، اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کام ہم کریں، نیت کے دو درجے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، سب سے اعلیٰ درجہ عمل کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، جو کام کریں جو عمل کریں اس میں سب سے پہلی نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو، صدقہ دیں، خیرات دیں، یا کسی کو کھانا کھلائیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، جو کام کریں سب سے اعلیٰ نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے. اور ثانوی درجے میں ہم جنت کا لالچ بھی رکھتے ہیں، جنت کا لالچ بھی ہے اجر و ثواب، اور اس کی لالچ رکھنے کا حکم بھی ہے، لیکن ہم ثانوی درجے میں جنت مانگتے ہیں. سب سے بڑی چیز آپ کی خوشنودی، جنت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، لہذا سب سے بہترین اور اعلیٰ نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے، اس کے بعد جنت کی ہے. جتنی اچھی اچھی نیتیں ہمارے دل میں آئیں اچھے کام کے لیے، اچھے عمل کے لیے، نیک عمل کے لیے، اس کو ہم اچھی نیت سے کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، دکھلاوا نہ آ جائے، نیت کو ٹٹولتے رہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. لگایا نہیں نا، لگا کے گئے تھے ہم، دیکھ نہیں کہ چارج ہوتی رہے گی. ارے بہت ہی اہم لوگ ہیں جن کو یہ بٹ دیا ہوا ہے، بہت پابندی سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، موبائل کا خیال رکھنا چاہیے. چارجنگ جو ہے اس کی نہیں ہوئی، چارجنگ پہ لگا کے کھلتا نہیں. بار بار